آگے فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ، اور اس قرآن کو شیطان تو نہیں لے کر اترے. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کو تو یہ بات لائق بھی نہیں، ان کو تو زیبا بھی نہیں، سجتی بھی نہیں ان کو تو یہ بات کہ یہ کتاب کو شیطان لے کر آیا ہے، بلکہ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بلکہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور کر دیے گئے. یہ جواب ہے کفار مکہ کے اس الزام کا، جو الزام کہانت انہوں نے اللہ کے نبی پہ لگایا تھا. کہانت کا الزام، کیا کہتے تھے کیا پر یہ قرآن شیطانوں کی طرف سے آتا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی تو بات زیادہ واضح ہوگی. جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کا مزاج ناساس ہوا اور آپ 2-3 رات تک نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے. ایک عورت جس کا نام اورا بنت حرب تھا، ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں، سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں. تو یہ ایک الزام تھا. پیچھے کیا کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بیچ میں قرآن پاک کو جھٹلانے والوں کے احوال بیان کیے. اور اب دوبارہ اصل مضمون کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ تم کیا کہتے ہو کہ یہ کتاب، یہ کلام کسی شیطان کی طرف سے اترا. نعوذ باللہ، اس کی طرف سے اترنا تو دور کی بات ہے، یہ بات تو کہنی بھی بری ہے، یہ کسی شیطان کے بس کا روگ نہیں. یہ کتاب تو ہدایت اور فلاح کی ضامن ہے، خالص توحید کی دعوت ہے، شرک اور بت پرستی سے روکا گیا، آخرت کی باز پرس کا خوف دیا، ہر برے کام اور ظلم سے منع کیا، نیکیوں کی تعلیم دی. تو کیا شیطانوں کے بس میں یہ ہے کہ اتنی پیاری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں؟ سوچیے تو صحیح. بلکہ شیطان تو اس کلام کا نام سن کے بھدکتے ہیں، وہ کیسے اس کو لا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اس کے سننے سے معزول کر دیے گئے. اللہ نے تو نبی کے ذریعے اس کو اتارا تھا آپ کے دل پر، شیطان تو سن بھی نہیں سکتے. پہلے فرشتے آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ پاؤں رکھتے ہوئے اور آسمانوں پہ ہونے والی باتوں کو سنتے تھے، لیکن جب وحی کا نزول شروع ہوا تو پہرے لگ گئے. اب کوئی کرتا ہے تو ان کو آسمان سے شعلہ پڑتا ہے. یہی ہے معزول کرنا، کہ اوپر سے ان کو اللہ تعالیٰ شعلے ڈالتا ہے کہ چلو بھاگ جاؤ، تم نہیں سن سکتے. آج بھی دیکھیے جو شیطان نما دل ہوتے ہیں نا، یا شیطان نما لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل اس کتاب میں لگتا ہی نہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ وہ جب سنیں گے بھی نا تو وہ ایسے سے شوشے چھوڑیں گے کہ اللہ کی بنا. ایسے لوگوں کو کتاب سے دور کر کے اللہ نے انسانوں پہ رحم کیا. کوئی ایسا انسان اگر سن لیتا ہے نا تو وہ پھر کتنوں کا ایمان خراب کرتا ہے اور کتنوں کو اس کتاب سے دور کر دیتا ہے. تو لہٰذا اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، میرا اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اب دیکھیں کہ یہاں بار بار کلام کی بات آ رہی ہے نا، اللہ کا کلام، اس کی بات، اس نے یہ کتاب اتاری. اب دیکھیں کہ جو کلام ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. جیسے بھاپ نکلتی ہے تو لگتا ہے نا کہ کچھ ابل رہا ہے، خوشبو سونگھ کے آپ کہہ دیتے ہیں کھانا پک رہا ہے. اسی طرح جو کلام ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر سے اٹھنے والی بھاپ ہوتی ہے. کون کیسے بولتا ہے، کیا بولتا ہے، کتنا بولتا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. آپ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ کا ٹیسٹ کیا ہے. یہاں ان لوگوں نے اتنی بھونڈی بات کی، پیغمبر کے کلام کو شیطان کا کلام کہنا. یہ تو ایسی ہے جو کسی کے پاس دال کو ابلتا دیکھ کے کہے دودھ ابل رہا ہے. اتنا پیارا کلام کیا شیطان کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شیطانی آیتیں ہو سکتی ہیں؟ آج بھی ایسے ایسے شوشے آپ سنتے ہیں نا، تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورت بنی اسرائیل آیت 88 میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا كُلَّئِنْ اجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سارے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس کتاب کی مثل کوئی کتاب لائیں تو وہ ایسی نہیں لا سکتی چاہے ان میں سے بعض بعض کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں. تو پورا یقین رکھا کریں اس بات پہ. تھوڑی تھوڑی بات پہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں, قرآن کے خلاف ایک اور قرآن بن گیا, غلط ویب سائٹس آ گئیں. اللہ کو پتہ ہے اپنے دین کی حفاظت وہ خود کرے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ہراس پھیلانے کے ایسی ای میلز کو آگے سے آگے فارورڈ کر کے. اور سورت بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو تو لاؤ ایک کتاب ایسی, ایک ہی صورت لے آؤ, بہت کچھ تو نہیں لا سکے, کچھ ہی لے آؤ. بلکہ اس کتاب کو تو پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا سکھایا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, سورت نحل کی آیت ہے, غالباً چیک کر سکتے ہیں آپ کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وہ قرآن کو کیسے لائیں گے, ان کو تو آسمانوں سے شعلے پڑتے ہیں, جلا کے بھسم کر دیے جاتے ہیں. اور معزولون جو ہے یہ معزول کی جمع ہے. سورت ہجر آیت 17 اور 18 میں بھی آتا ہے, وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, اور ہم نے اس کی حفاظت ہر شیطان مردود سے کی مگر جو چرا لے اس میں سے کچھ سو چرانا تو اس کے پیچھے ایک واضح شعلہ لگ جاتا ہے. سورت جن آیت 8 اور 9 میں بھی آتا ہے, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا, اور بے شک البتہ ہم نے چھوا آسمانوں کو اور ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا چوکی داروں سے, یعنی یہ جو شعلے پڑتے ہیں نا ان کی طرف اشارہ ہے, یعنی آج بھی وہ گھات لگا کے بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ وہاں سے کچھ پا نہیں سکتے, اور جو ہی کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے شعلہ ملتا ہے. تو لہٰذا یہ کتاب ہمیشہ حفاظت کے ساتھ اتری ہے, اس لیے فکر کی ضرورت نہیں. وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں وہ اس کتاب کی حفاظت کر سکتا ہے. اسی لیے آگے توحید کی بات آتی ہے, فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین, بس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا اللہ کے نبی ایسا کرنے والے تھے؟ ہرگز نہیں. ان کو کہہ کے امت کو بتایا گیا, اور آپ کے امتی جو اس وقت آپ کے سامنے تھے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو کہ یہ کسی اور کے کلام کو اللہ کا کلام کہہ دے تو یہ جھوٹ ہے, اس لیے آپ توحید کی گواہیاں دیں ورنہ آپ عذاب کیے کیوں میں ہوں گے. معذبین معذب کی جمع, یعنی جن پر عذاب ہوتا ہے سزا پانے والے. اللہ کے نبی سے شرک ہونا ممکن نہیں, لیکن امت کو سکھایا گیا کہ اگر اللہ کے نبی شرک کر کے نہیں بچیں گے تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا. تو ذرا سوچئے وہ لوگ جو دوسروں سے ہی مانگتے ہیں یا دوسروں سے بھی مانگتے ہیں ان کا کیا ہوگا. سورہ بنی اسرائیل آئے 39 میں بھی آتا ہے, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو نہ پکارو ورنہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے. پھر اگلا حکم آپ کو دیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے, اور وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اپنے کندھوں کو جھکا لیجئے ان مومنوں کے لیے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے, یعنی تواضع سے پیش آئیں. فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں. باقی رہ گی بات کہ ان سے ڈر لگتا ہے اگر تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, تو اس غالب اور رحیم پر بھروسہ کیجیے. یہ ہے وہ آیات جن کے نازل ہونے کے بعد آپ نے پہلی بار اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی. اللہ کے نبی پہ جب پہلی وحی اقرا بسم ربک اللذی والی اتری, اس کے بعد 3 سال تک انتہائی خفیہ طریقے پر دارالارکم میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. اب اس کے بعد ذرا ماحول بنا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھل کر شرک سے بچنے کی دعوت دیجئے اور اس شرک کے انجام سے ڈرائیے. اور اس آیت کے اوپر آپ نے کس طرح عمل کیا, آپ کے سامنے چند روایات رکھوں گی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آواز دینے لگے, اے فہر کی اولاد, اے عدی کی اولاد. غرض قریش کے سب خاندانوں کو پکارا, وہ جمع ہو گئے. جو کوئی خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی بھیج دیا تاکہ یہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے. ابو لہب خود آیا اور قریش کے دوسرے لوگ بھی آ گئے. آپ نے ان سے پوچھا, اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی کے اس طرف کچھ سوار تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا, بے شک, کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ ہی سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا, میں تمہیں اس سے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو قیامت کو تم کو پیش آنے والا ہے. اس پر ابو لہب کہنے لگا, تم پر بقیہ سارا دن ہلاکت ہو, تم نے اسی بات کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اس وقت جو سورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر کی. یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل وقت ہوگا آپ کے لیے جب خاندان کے لوگوں کو پکار پکار کے آپ نے اس بات کی دعوت دی جس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے فرمانے لگے, اے قریش کے لوگوں, یا کچھ ایسا ہی کلمہ آپ نے کہا, تم اپنی اپنی جانیں بچا لو, میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے بنو عبد مناف, میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے میری پھپھی صفیہ, میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, میرے مال میں سے جو چاہتی ہے مانگ لے, لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم کیوں آیا؟ یہاں 2 لفظ ہیں, ایک عشیرہ ہے اور ایک اقرب ہے. عشیر عشر سے ہے, بڑی جماعت کو کہتے ہیں, 10 سے نکلا ہے یہ لفظ. اور اقربین اس میں بھی قریبی. آپ کا عشیرہ کون تھا؟ بنو ہاشم, بنو مطلب. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو اپنے قریبی لوگوں کی سپورٹ مل جاتی ہے نا تو باہر جانا آسان ہوتا ہے, اور جو گھر والوں سے نہ نمٹ رہا وہ باہر بیچارہ کیسے جائے گا. اور دوسری وجہ یہ کہ مکہ میں قبائلی معاشرت تھی, کوئی بھی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے قبیلے کا ساتھ لازمی ہوتا تھا. اور آپ دیکھیں تو اپنے بعد سب سے زیادہ تو رشتہ دار ہی حقدار ہے نا, اور یہی مضمون ہمیں کئی جگہ ملتا ہے. خو انفسکم و اہلیکم نارا, خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ معاملات کو آسان کر دیتی ہے. بعض دفعہ مخالفتیں کم ہو کر حمایت میں بدل جاتی ہیں, اس لیے ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے جن سے زیادہ خطرہ ہو. اور ابو لہب نے جو لفظ بولے تھے وہ کیا تھے؟ کہنے لگا, تبا لکا اما داؤتنا اللہ لہٰذا, تیرے لیے ہلاکت ہو, کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ استغفر اللہ. اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کتاب الایمان میں کہ آپ نے اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں کچھ انتظام کر لو, میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اور جب آپ جمع ہوئے کوہ صفا پہ تھے تو آپ نے جو پکار لگائی تھی وہ کیا تھی؟ یا صباحا. یہ کلمہ اس وقت معروف تھا, کب بولتے تھے؟ جب دشمن اچانک حملہ کر دے تو قوم خبردار ہوتی, جمع ہو جاتے, کیونکہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں. تو آپ نے یہی جملہ استعمال کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ میں اگر کوئی ایسا کام استعمال کیا جائے جو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور شرن اس میں کوئی قباحت نہیں تو کوئی بری بات نہیں. یا صباحا, اے صبح, صبح کی بات ہے نا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ کپڑے بھی اتارتے تھے ساتھ، قمیض اتار کے لہراتے تھے، اللہ کے نبی نے وہ نہیں کیا. یعنی اگر آپ نان مسلمز کے طریقے بھی اپنائیں گے تو وہاں بھی اپنی حدوں کو رکھیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی، قبیلے کو دی. ہم دے چکے، دوسروں تک تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے اپنے خاندان کو تو پوچھیں اور اپنے گھر سے شروع کریں گے، بات تو باہر بھی جائے گی. اور فرمائے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا دو اپنے پروں کو. لفظی معنی کیسے؟ ایک طرف انذار ہے اور دوسری طرف وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ ہے. یہ خوبصورت کمبینیشن ہے. یعنی جو لوگ اسلام قبول کر لیں پھر آپ ان کے ساتھ نرمی کریں. اگر پچھلی آیت کو ساتھ ملائیں تو یہ اشارہ ہے ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا جو مسلمان ہو جائیں، جو اسلام قبول کر لیں، دعوت کو قبول کر لیں، پھر آپ ان سے تواضع سے پیش آئیں. جو نہ مانیں ان کو صاف بتا دیں کہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تمہیں اپنے تمام شرکی اعمال کو خود ہی بھگتنا پڑے گا. اور دیکھا جائے تو حکم عام ہے، سب کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ہے. اور وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس غالب اور رحیم پر بھروسہ کیجئے. کون؟ جو نہ ماننے والے اور اس اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں پر غالب ہے، سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے. آج مومنوں کے حق میں جو کافروں کے ہاتھوں نشانۂ ستم بنے ہوئے ہیں، اللہ رحیم بھی ہے، وہ ان مظلوموں کی مدد ضرور کرے گا. ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا پورا بدلہ ان کو دے گا، ان کو انعامات دے گا. تھوڑے سے وقت کا انتظار ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کی عبادت کا ذکر ہے. ایسے لگتا ہے کہ انذار اور عبادت ساتھ ساتھ ہے. دن کو لوگوں کو دعوت دینا ہے اور راتوں کو رب کے ساتھ آہوزاریاں کرنی ہیں. اور کتنی تسلی ملی ہوگی اللہ کے نبی کو اس بات کو سن کے. کون سی ذات پہ توکل کرو؟ الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. اور کس وقت دیکھتی ہے؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کہاں ہے اور کیا کرتا ہے. ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی کی مختلف پوزیشنز کا ذکر ہے. پہلا ذکر ہے حین تقوم، کھڑے ہونے کی کیفیت. یہ کون سی ہوگی؟ عموماً دو کیفیات. ایک کیا ہے؟ جب رات کو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یا کسی بھی نماز کے قیام کی حالت میں کھڑا ہونا، تنہائی میں آپ کا کھڑا ہونا. اور دوسرا ہے تبلیغ کے لیے کھڑا ہونا، کیونکہ وہ بھی نا قم فانذر، سورۃ مدثر میں آتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور ڈرائیے. اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے وہ بندہ جو اس کے راستے میں کھڑا ہو جائے. کوئی سرحدوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ دشمن نہ اندر آئے، اور کوئی ذہنی سرحدوں پہ کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی ایسے لوگوں میں کر لے. اور تقلبہ کا فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا، پھر نہ کہ. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک کیا ہے؟ کہ جب آپ باجماعت اپنے مقتدیوں کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کوئی دوسرا تو نہیں دیکھتا نا، سبھی نماز میں مصروف ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ رات کو اٹھ کر گشت کرتے ہیں کہ کون کون سے عبادت گزار اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور کون غافل ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ کہ سجدہ گزار لوگوں کے ساتھ مل کر آپ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک بات کی خبر ہے. اسی طرح تقلب میں ساری چیزیں آئیں گی، آنا جانا، میل ملاپ، اپنوں میں بیٹھنا. آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنی کنسٹڈی میں لے لیتے ہیں نا اپنے کام کرنے والوں کو، حفاظت بھی تو ملتی ہے نا اس میں، فکر نہ کرو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس میں بعد جماعت نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، آپ جو دعائیں مانگتے تھے ان کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے. ہر نبی کا یہی حال ہوتا ہے، وہ سو نہیں جاتے، امت سو جاتی ہے تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے دین کی حفاظت اسی طرح نہیں ہوتی آرام سے سو سو کے. اللہ ہمیں اپنے راستے میں جاگنے والا بنا دے. انجیل میں بھی آتا ہے کہ حضرت مسیح آخری دور میں پہاڑی پر چلے گئے اور وہاں دعائیں کی اور شاگردوں کو بھی وہاں بلایا. اور یا اللہ تعالیٰ کی صفات السمیع العلیم, سننے والا ہے دعاؤں کو, اس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے, ظاہری حالت, اور علیم کا تعلق باطنی حالت سے ہوتا ہے, یعنی جانتا ہے آپ کے حالات کو بھی. سورۃ یونس کی آیت 61 میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں ہم آپ کو جان رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب سرور آتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے. اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اب اس کے بعد پھر بات ادھر ہی جا رہی ہے, آپ پہ لگنے والے الزام, یہ کتاب آپ کے اوپر شیطانوں کی طرف سے آئی, یہ فلاں پڑھتا ہے, یہ فلاں سناتا ہے. پوری سورہ شروع میں آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا, بار بار یہ باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا آخری توڑ کرتے ہیں اگلی آیتوں میں, فرمایا حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین, آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں. یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا کہ نعوذ باللہ میرے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کتاب دے جاتا ہے جو ہمارے بزرگوں اور ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, تو میں بتاؤں کہ پھر کس پہ آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اضطراب ہو تو وہ دور کر دینا چاہیے. اللہ کے نبیوں پہ شیطان نہیں اترتے, بلکہ تنزل علی کل افاق اثیم, وہ ہر جال ساز گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بد کردار قسم کے لوگ. یعنی قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کی تنزیل شیطانوں کے بس کا روگ نہیں. یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسی آیتیں لائیں. ہاں یہ جھوٹے بد معاش اور بدکار لوگوں پر اترتے ہیں. جو سچے اور دیانتدار لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے تو یہ بیزار رہتے ہیں, ان کو تو برا جانتے ہیں, اور جھوٹے اور دھوکہ باز قسم کے لوگ ان پہ خوش ہوتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانوں کے القاء کرنے سے اپنے کاروبار چلاتے ہیں, کہانت کے, جوتشی, فال نکالنے والے, اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے والے. افاق کا لفظ فعال کا وزن ہے, افق جھوٹ کو کہتے ہیں, لیکن افاق بہت بڑا جھوٹ گھڑنے والا, بہت جھوٹا, کذاب کے معنوں میں. اور عظیم فائل کا وزن ہے, عاصم ہوتا ہے اور اسی سے پھر عظیم ہے. کیا کرتے ہیں یہ شیاطین؟ یلقون السمع و اکثرہم کاذبون, جو شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اور ان جھوٹوں کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے؟ وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. کیا کیفیت ہے ان شاعروں کی؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور کیا ان کی خوبی ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. یہاں دیکھیے کہ شیطانوں کے تذکرے کے بعد ساتھ ہی اس کے شاعروں کی بات آ گئی. اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی کے دور میں مدینہ میں ایک کاہن تھا, اس کا نام تھا ابن سیاد, سواد سے. یہ غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ان پڑھوں کا رسول ہے. پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نعوذ باللہ. آپ نے اسے ٹھونکا مارا اور فرمایا, اللہ تجھے تیری حد سے آگے نہ بڑھنے دے گا. پھر آپ نے پوچھا, اچھا بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ اس وقت آپ کے دل میں سورۃ دخان تھی, یعنی اللہ کے نبی کے دل میں سورۃ دخان کا خیال آ رہا تھا. اس نے کہا دخ, اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا, یعنی اللہ نے اس کی زبان بند کر دی. اسی طرح حضرت عمر اور بعض صحابہ کرام اسے دجال خیال کرتے تھے. حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی طلب کی, لیکن آپ نے روک دیا اور فرمایا, اگر یہ واقعی دجال ہے تو اس کی موت تیرے ہاتھوں واقع نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہوگا. اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تو اسے قتل کرنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب القدر کی. صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آ جا کے کچھ باتیں سنتے ہیں اور کاہنوں کو آ کر بتاتے ہیں, جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور ملا لیتے ہیں اور اسی طرح ان باتوں کو آگے لگاتے ہیں. یہ جو بات ہے نا یلقون السم, تو یہ وہی چیز ہے کہ شیطان آسمانوں سے سنی ہوئی باتوں کو کاہنوں تک پہنچاتے ہیں. تو اس صورت میں آپ دیکھیں تو سما کے معنی مسموع ان کے ہوں گے, لیکن اگر اس کا مطلب کان یعنی سننے والا آلہ ہو تو مطلب کیا ہوگا کہ شیطان آسمانوں پر جا کر کان لگا کر چوری چھپے بعض باتیں سناتے ہیں اور پھر ان کو کاہنوں تک پہنچاتے ہیں. تو اسے پتہ چلا کہ کہانت کی بنیاد سراسر جھوٹ پہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی, ان کی زندگیاں ان سے زمین و آسمان کے فرق سے مختلف تھیں. آپ سچائی پر قائم رہنے والے, امانت اور دیانت کا سبق دینے والے, پرہیزگار, خوش اخلاق, ایسی چیزیں تو ایسے بد کرداروں کو سوٹ ہی نہیں کرتی, اس لیے ان کی باتوں کا اعتبار نہیں. ان کے ذرائع معلومات انتہائی ناقص ہوتے ہیں, ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں. واکثرہم کاذبون, ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں, ایک تو کیا کہ شیطان ملائے اعلیٰ کی طرف کان لگاتے ہیں اور کوئی ایک آدھ بات سن پائیں تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کاہن شیطانوں کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں, پھر جب شیطان کسی کاہن کو کچھ الکا کرتا ہے تو یہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں. گویا کہ ان کے کاروبار کی بنیاد سراسر جھوٹ پر ہے. اسی طرح مکہ والوں کا جو ایک اور الزام تھا آپ پر کہ نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں, اور یہ کہا کرتے تھے. سورۃ الحاقہ کی آیت 41 میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یہاں بھی اسی بات کا ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, شاعر کوئی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. بس شعرا یتبعہم الغاوون, شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو شاعری پہ تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان کا ایک منظر بھی کھینچا ہے کہ یہ صرف تخیلاتی لوگ ہوتے ہیں, ہدایت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ وقتی جوش اور جذبے پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی شاعر نہیں ہیں, کیونکہ شاعروں کو اور شاعروں کو داد دینے والوں کے تو اوصاف ہی فرق ہے. اللہ کے نبی کا کلام سن کے اگر کوئی سبحان اللہ واہ واہ کرے یہ بھی درست نہیں ہے. یہ شاعری ہوتی ہے جس پہ لوگ داد دیتے ہیں اور مقرر مقرر کہتے ہیں. یہاں جو دو خصلتیں بیان کی ہیں شاعروں کی, پہلی چیز تو کہہ کہ یہ بہکتے پھرتے ہیں, مبالغے کی حد تک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں, تخیل ہی تخیل اور غلوف کی حد تک پہنچا ہوا مبالغہ, کوئی ٹھوس بنیاد نہیں. کسی کی تعریف کرنے بیٹھے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا, کسی کی حجب کرنے پہ آئے تو اسے دنیا کی بدترین مخلوق بنا کر پیش کر دیا, کسی سے کوئی انعام و اکرام مل گیا تو اس کی مدح سرائی شروع کر دی, کسی کی پگڑی اچھالی, کہیں فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکائی, کہیں کسی سے محبت کی تو اس میں حد سے گزر گئے, اور عشق کے بغیر تو شاعری مکمل نہیں ہوتی. کسی محبوبہ سے شکایت ہوئی تو اس کے بارے میں باتیں شروع ہو گئے, اور کہیں رقیبوں پر برسنے لگے. یہ تو ایسے ہی کام کرتے ہیں, دور کی کوڑیاں لانے والے اشارے اور تشبیہات استعمال کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. میں تمہارے لیے دودھ کی نہریں کھود دوں, آسمان کے ستارے توڑ دوں, یہ سب کیا ہے؟ عملی زندگی سے دور ہے, یہی مون کی کیفیت ہے. سر گرداں پھرتے ہیں, تخیل کے گھوڑے دوڑاتے پھرتے ہیں, سر ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں, اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور دوسری بات, وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, یہ وہ بات کہتے ہیں جو خود بھی نہیں کرتے, یعنی ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. اور اللہ کے نبی تو اس سے بالکل مختلف تھے. آپ جو تعلیم پیش کرتے تھے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے نا, آمن الرسول بما انزل الیہ, یعنی رسول دوسروں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو پہلے خود بھی ایمان لاتے ہیں. اس لیے مکہ والو, اب تم سوچ لو کہ تم کس کی بات کرتے ہو. کیا اللہ کے نبی کی تعلیمات تمہیں ایسی لگتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کاہن کے پاس گیا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی, ضائع ہو گئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ شاعری کے ناطے سے اگر آپ دیکھیں تو آج उसके साथ आप सांस मिला लेते हैं तो वो गाना बन जाता है। रिवायतों में आता है कि ऐसी चीजें दिल में निफाक को पैदा करती हैं, जैसे बारिश से सब्जा उगता है। आप कोई ये गाने का बोल देख लें, भूलता ही नहीं है। ऐसी बातों को सुन के वाकई इंसान सोच में पड़ता है। एक रिवायत है तिर्मिजी की, अबवाबुल आदाब और मुस्लिम में भी ये रिवायत है। आपने फरमाया, पेट को लहू और पीप से भर जाना जो इसे ख़राब कर दे, शेर से भर जाने से बेहतर है। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी किसी को एक शेर याद है या इस तरह की बात है तो उससे बेहतर है कि वो पेट में पीप भर दे। अब यहाँ देखिएगा कि ये वो शायरी है कि जो वाकई झूठ पे और ज्यादती पे होती है। कुछ शायरी अच्छी भी होती है, उसी का जिक्र अगली आयतों में है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात वज़करुल्लाह कसीरन वन्तसरू मिन बादी मा ज़ुलिमू। बजुज़ उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक आमाल किए और अल्लाह को बकसरत याद करते रहे, और जब इन पर जुल्म हुआ तो उन्होंने बदला ले लिया, और अनकरीब इन ज़ालिमों को मालूम हो जाएगा क्या। वसयालमु लज़ीन ज़लमू अय्यु मुनक़लबी यनक़लिबून, कि वो किस बुरे अंजाम से दोचार होते हैं। ये वो शायर हैं जो पिछली कैटेगरी से मुस्तस्ना है। चार बातें हैं जिस शायर में वो होंगी वो उस कैटेगरी में नहीं आता, और वो शेर भी उसमें नहीं आता जिसकी रिवायत मैंने अभी आपके सामने रखी। पहली चीज़, ईमान लाए, आमनू। दूसरी बात, वामिलुस सालेहात, नेक आमाल को अपना तर्ज़ ज़िंदगी बनाया हो। तीसरी चीज़, वज़्ज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह को बकसरत याद करने वाले। क्योंकि जो अल्लाह को याद करेगा तो उसके कलाम में भी तो अल्लाह की याद दिखेगी ना। और चौथी चीज़ क्या होगी उनमें, वन तसरु मिन बादी मा ज़ुलिमू, ज़ालिमों के मुकाबले में हक की हिमायत के शेर कहने वाले। यानी उनकी हज्व या उनकी पैरोडी जो है वो ज़ाती अग़राज़ के लिए ना हो, अशार के ज़रिए अल्लाह की हमदो सना बयान करें, नेकी की रग़बत दिलाएं, कुफर और गुनाह की मज़म्मत करें, और अगर काफिर मुसलमानों या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई हज्व करें तो उसका जवाब दें और उस जुल्म का बदला लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कुरैश ने मुसलमानों की हज्व की। हज्व होती है जैसे आज के दौर में मजाक उड़ाना, मुसलमानों को टॉर्चर करना या उनके ऊपर आवाज़ें कसना, तो वहाँ उस दौर में भी होता था। तो आपने मुसलमानों से कहा कि इनकी हज्व का जवाब दो, क्योंकि अब देखिए लफ्ज़ों के तीर भी तो बहुत शदीद होते हैं ना, खून खौलने लगता है। तो आपने कहा कि कोई इनका जवाब दे, क्योंकि हज्व कुरैश को तीरों की बुछाड़ से ज़्यादा नागवार है। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा से हज्व करने को कहा, लेकिन इनकी हज्व आपको पसंद ना आई। फिर आपने काब बिन मालिक से कहा, फिर हसान बिन साबित से हज्व करने का कहा, और साथ ही ये बता दिया कि ज़रा ध्यान रखना, मैं भी कुरैश से हूँ। हज़रत हसान कहने लगे, इस ज़ात की कसम जिसने आपको सच्चा पैगंबर बना के भेजा, मैं आपको कुरैश में से ऐसे निकाल लूँगा जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। यानी इस हज्व का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपने हसान के हक़ में दुआ की, या अल्लाह इसकी रूहुल कुदुस से मदद कर, और फरमाया, हसान जब तक तू अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जवाब देता रहेगा, रूहुल कुदुस तेरी मदद करता रहेगा। और आपने फरमाया, हसान ने कुरैश की हज्व करके मोमिनों के दिलों को तसल्ली दी और काफरों की इज्जतों को तबाह किया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, और इनका पूरा कसीदा सही मुस्लिम में मौजूद है जो ये अल्लाह के नबी के लिए पढ़ते थे। किसी मौके पे आपको भी सुना देंगे। तो ऐसे शायरों की फिर बात वो नहीं जिसका जिक्र है। वन तसरू मिम्बा दिमा जुलिमो, बदला लिया जो ये करते थे, सच्ची बातें करते थे, सदाकत की बातें, झूठ नहीं, लोगों को नेकियों की रग़बत दें। अब ये कोई नज़म, कोई ऐसी नात और हम्द हो सकती है जिसमें गलूब से बचते हुए और म्यूज़िक से बचते हुए और गानों की धुनों से बचते हुए अगर अल्लाह का जिक्र कर लिया जाए तो इसकी रुख्सत मिलती है। आज उम्मत किस तरफ चली गई ये भी तो सोचना है ना। आज तो ऐसे लगता है कि शायरी का सारा इस्तेमाल ही फिक्शन और इश्क माशके के लिए होने लगा। इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने जो बात हज़रत हसन से कही थी वो क्या थी? उख्जुहुम व जिब्रील माकुम, इनकी हुज्व करो, हज्व करो और जिब्रील तुम्हारे साथ है। और हज्व कहते ही हैं किसी की बुराइयां बयान करने को। हज़रत हसन कैसे हज्व करते थे? कहते हैं हजउता मुहम्मदन, तुमने मोहम्मद की हज्व की यानी उनकी बुराइयां बयान की और मैं इसका जवाब देता हूँ और इसकी जजा अल्लाह से लेता हूँ और मेरे वालिद वालदा की इज्जत मोहम्मद सल्लम की इज्जत पर निछावर करता हूँ। यानी बड़े खूबसूरत शेर थे इनके। आप देखिए कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई बल्कि बड़े सॉफ्ट थे, जंगों में आगे नहीं जाते थे। और अमूमन शायरों का मिजाज तो नाजुक ही होता है, लेकिन इनकी जुबान की ताकत तलवार की धार की तरह थी। अरबों में कोई शायरी का जवाब देता तो उनकी नाक कट जाती थी। अदब का दौर था। तो इससे पता चलता है कि जिस तरीके से भी दीन का दिफा किया जाए उसकी कदरदानी है। कोई गा के दे रहा है या कोई बोल के दे रहा है या सुना के दे रहा है या कोई कुछ कर रहा है, कोई मीडिया के जरिए करता है। एलाम अरबी में मीडिया को कहते हैं। हर दौर का एक मसला होता है ना। आज के दौर में मीडिया असलहे से ज़्यादा लोगों को नुकसान दे रहा है। एक सेकंड में आप देखिए कि अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बात फैलती है और हम सुन के अपनी बसों को जलाते हैं। जैसे जैसे जहाज़ के मुकाबले में गधे पे सवार होकर मुकाबला करना। कुछ करना चाहता है इंसान तो फिर वो करे कि जिससे कुछ फ़ायदा भी हो। आखिर में सूरत के कह दिया वसयालमु लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून, इन ज़ालिमों को पता चल जाएगा किस बुरे अंजाम से ये दो चार होने वाले हैं। यानी वो लोग जो अल्लाह के नबी को काहिन शायर साहिर और मजनू करार देते हैं, इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, तो इनको पता चल जाएगा ये जाएंगे कहाँ, ये करके जाएंगे कहाँ, सब पता चलेगा। ये जो लफ्ज़ है ना मुन कलीबुई यन कलीबून, तो इसका मतलब क्या अरबी में? मर जाई यरजेऊन, मर जाई यरजेऊन, यानी कौन सी जगह वो लौटते हैं। और वो बता दिया वो कौन सी जगह है, वो जहन्नुम की जगह है जिसमें जालिमों के लिए सख्त वईद है। इसीलिए सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है तुम जुल्म से बचो इसलिए कि जुल्म क़यामत वाले दिन अंधेरों का बायस होगा। और मुनकलब का जो लफ्ज़ है इसम ज़र्फ़ है, ज़मान भी और ज़र्फ़ मकान भी। और इंजाम यानी जुल्म करने वाले इंजाम को देखेंगे कि हमने जहन्नुम की कौन सी जगह इनके लिए अलॉट कर रखी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने आप को ऐसी बेहुदा चीज़ों से पाक रखें। अगर आप अपनी औलादों को या ख़ुद को शायरी और गानों के सहर से निकालना चाहती हैं तो कुरान पाक के रंग में रंगें, इसकी खूबसूरत तिलावत अपने घरों में रखें लगाएं। वक्ती तौर पे अगर उनकी आदत छुड़ाने के लिए आप कुछ ऐसे इस्लामिक नशीद सुनवाते हैं जो म्यूज़िक से पाक हैं तो ये भी एक अल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि चीज़ छुटते हुए ही छुटती है। लेकिन अगर उसके साथ भी अपने म्यूज़िक सुना दिया तो फिर ये सोच लें कि आप दूसरे म्यूज़िक से क्या कह के रुकेंगी और रोकेंगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस सूरत में जितनी बातें हमने पढ़ी उसको अपने अमल में ला सकें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।